Alhamdulillah.
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، حضرت والا حضرت حکیم الامة قدس اللہ تعالی سره کا جو وعظ کا ایک اقتباس پچھلے چند اتواروں سے شروع کیا ہوا ہے اور ابھی وہ پورا نہیں ہوا تھا، اور آگے چونکہ مجھے کچھ سفر درپیش ہیں، اس لیے شاید اگلے اتوار کو اور اس کے بعد پھر دوسرے اتوار کو بھی شاید مجلس نہ ہو سکے، تو آج اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بات یہ تھی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا کامل ہونا یہ ایمان کے اور اسلام کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے فرمایا تو الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ایمان کامل کی علامت ہے، اللہ تعالی کی محبت کاملہ. اور یہ اس طرح ہے کہ جیسے محبت جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اللہ تعالی پیدا فرما دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ از محبت تلخا شیریں شبد، محبت سے جو تکلیف دہ کام ہیں یا کڑوی چیزیں ہیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی. اور اس محبت کی حضرت والا نے فرمایا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت. جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کثرت سے توفیق ہوتی ہے، اور دوام طاعت یعنی مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے ذمے جو احکام ہیں ان کو بجا لاتا ہے، جن گناہوں سے روکنے کی تاکید فرمائی گئی ہے ان سے رکتا ہے، دوام طاعت. تو حضرت والا نے پھر یہ فرمایا آخر میں کہ یہ محبت کس طرح کامل ہو، کس طرح کمال تک پہنچے. کیونکہ فی الجملہ کچھ نہ کچھ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اسلام کا خود تقاضا یہ ہے, جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا, خالق مالک مان لیا, تو کچھ نہ کچھ محبت تو ہوتی ہے. لیکن اس محبت کو ترقی دینے کا اور کمال تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ تو حضرت والا نے اس کے لیے پانچ طریقے تجویز فرمائے, یعنی پانچ تجویزیں دی ہیں کہ ان پر عمل کر کے دیکھو, ان میں سے ایک ایک پر عمل کر کے دیکھو, تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو کامل فرما دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ محبت بھی ان سے, محبت بھی ان کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے توفیق نہ ہو تو کسی بندے کو محبت بھی نہیں ہو سکتی, کامل بھی نہیں ہو سکتی. تو اس واسطے توفیق انہی کی ہوگی اور انہی کی توفیق سے محبت کامل ہوگی, لیکن بندے کو یہ پانچ کام کرنے چاہیے. حضرت نے فرمایا ان میں سے ایک جو میری نظر میں سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے, اس کا بیان دو تین پچھلے اتواروں میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سوچا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے ہر وقت ہر لمحے انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی جو بارش برسائی ہوئی ہے اس کا تصور کیا کرو کہ یہ نعمتیں کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اور یہ ایسا موضوع ہے حقیقت میں کہ ساری زندگی اس کے اوپر بولتے رہو تو بھی ختم نہ ہو. کیونکہ فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میرے پروردگار کی باتیں تو ایسی ہیں, کیسی ہیں, کہ اگر سارا سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے اور سارے دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور اس روشنائی میں ڈبو ڈبو کر اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی جائیں, تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سمندر ختم ہو جائے گا, سمندر بطور روشنائی کے ختم ہو جائے گا, میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اور چاہے ہم اتنے ہی ایک اور کمک لے آئیں کہ جو ایک سمندر تھا اس کو روشنائی بنایا تھا, وہ روشنائی ختم ہو گئی, ویسا ہی ایک سمندر اور لے آؤ اور ویسے ہی قلم اور بھی لے آؤ اور پھر لکھو تو بھی ختم نہیں ہوں گے. تو کیا ہے باری تعالیٰ کی باتیں, لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی, کیا ہے کربات باری تعالیٰ کی باتیں, کیا ہیں اس کی یہ ساری نعمتیں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, زمین آسمان ہوائیں سورج چاند انسان حیوانات جمادات نباتات, یہ سب کچھ اس کو آدمی اگر لکھنا بھی چاہے تو لکھ نہیں سکتا. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ جل جلالہ کی نعمت کو اگر شمار بھی کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو یہیں سے شروع کیا گلستاں کو, کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو جو سانس لے رہا ہے زندگی کے سانس. اس میں سے یہ سانس ہی کی نعمت پر اگر آدمی غور کر لے تو صرف اس ایک سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا کرنا انسان کے بس میں نہیں. اس لیے کہ جب آدمی سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندر جاتا ہے, ایک مرتبہ باہر آتا ہے. اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو موت, اور باہر آئے اندر نہ جائے تو موت. تو ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں, ایک اندر جانا ایک باہر آنا. ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے. تو ہر سانس پر کم از کم صرف سانس کی نعمت پر دو شکر واجب ہو گئے. اگر یہ جو مجھے سانس آیا اس کے اوپر میں دو شکر ادا کروں گا تو ابھی کیا بھی نہیں ہوگا کہ دوسرا سانس آ جائے, پھر دو واجب ہو گئے. اس کا شکر ادا کروں گا تو تیسرا سانس آ جائے گا, پھر دو نعمت دو شکر. غرض ساری زندگی آدمی سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا کرتا رہے تو ساری زندگی ادا نہیں ہو سکتا. تو کہاں تک انسان کیسے کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتا ہے اور نہ اس کا شکر ادا کرنا اس کے بس میں ہے. اتنی نعمتیں ہیں, جب اتنی نعمتیں ہیں تو نعمتوں کا جب بیان اگر کرنا شروع کرو تو ساری زندگی ختم ہو جائے, نہیں ہو سکتا. لیکن کم از کم دھیان تو ہو جائے بندے کو, دھیان تو اس طرف ہو جائے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو رکھا ہوا ہے. اس کی طرف جب دھیان ہونے لگتا ہے, جتنا انسان سوچتا ہے تو سوچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کا استحضار بھی پیدا فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اضافہ ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بزرگوں کی صحبت سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. پہلے انسان کی حالت یہ تھی کہ نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا, تکلیفوں کی طرف جاتا تھا. ذرا سی تکلیف ہو گئی بس آدمی لے کے بیٹھ گیا, اس کے اوپر ناشکری میں مبتلا ہو گیا, اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان کی طرف دھیان بھی نہیں, خیال بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب نیک بندوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں, پھر نعمتوں کی طرف زیادہ دھیان جانے لگتا ہے. ہارون رشید کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک مجذوب سے تھے, بہلول کے نام سے ایک صاحب, بہلول مجذوب کہلاتے تھے. تو وہ آتے رہتے تھے ایسے ہی, کچھ مجذوب سے تھے کچھ دیوانے سے نظر آتے تھے. تو ہارون رشید ذرا اس سے مزہ بھی لیا کرتا تھا, ان سے تفریح کیا کرتا تھا. تو اس واسطے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ یہ جب بھی آنا چاہیں تو آنے دیا کرو. تو ایک مرتبہ بہلول آئے اور ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید نے پانی منگوایا پینے کے لیے, ہاتھ میں گلاس تھا, منہ کو لے جا رہے تھے, بہلول نے ایک دم سے روک دیا, ہمیں زمین ذرا ٹھہر جائیے, بھائی کیا بات ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال کا جواب دے دیں پھر پی لیجیے گا پانی. تو بھائی کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ پانی جو آپ پینے جا رہے ہیں پیاس کی حالت میں, اگر یہ پانی آپ سے روک دیا جائے یعنی منع کر دیا جائے, پانی آپ کو نہ ملے, تو اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے دولت خرچ کر دو گے؟ فرض کرو کہ آپ صحرا میں ہو, جنگل میں کہیں, اور پیاس شدید لگی ہوئی ہے, اور یہ پانی کی آپ کو ضرورت ہے اور پانی مل نہیں رہا, تو ایک گلاس پانی کے لیے اگر کوئی شخص آپ سے کچھ دولت مانگے تو کتنی دولت خرچ کر دو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا, رہے بھائی یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر پیاسا مر رہا ہو آدمی تو میں آدھی دولت خرچ کر کے بھی اپنی اگر ایک گلاس مجھے پانی مل جائے تو یہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, آدھی دولت بھی چلی جائے تو کوئی نہیں. کہا کہ اچھا پی لے پانی. پی لیا. پھر کہا امیر المومنین ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے یہ جسم میں رک جائے اور باہر نہ نکلے, یعنی پیشاب بند ہو جائے, تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے آپ؟ اگر پیشاب آ رہا ہو اور باہر نہ نکل رہا ہو اس بےتابی اور بے چینی کے عالم میں, اگر کوئی اور راستہ نہ ہو تو آدھی دولت اس پہ خرچ کر دوں گا. تو کہا امیر المومنین آپ کی ساری دولت جو ہے وہ ایک گلاس پانی پینے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر ہے ساری دولت آپ. تو توجہ دلا دی اس طرف کہ غفلت کے عالم میں جو پی رہے ہو پانی, غفلت کے عالم میں جو کھانا کھا رہے ہو, غفلت کے عالم میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برت رہے ہو, اس کے نتیجے میں معصیتوں میں الجھے ہوئے ہو, ناشکری میں الجھے ہوئے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہے ہو, لیکن اگر ان نعمتوں کا دھیان ہونے لگے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی کیسی بڑی نعمت ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی تو پھر اطاعت بھی ہوگی انشاءاللہ. غرض اس کا بیان تو لا متناہی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نعمتیں ہیں اتنا ذکر کر, لیکن توجہ اس طرف ہم اپنی دلائیں کہ نگاہ ڈالنا شروع کر دیں, سوچنا شروع کر دیں, اسی کو تفکر کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام. ذکر اور فکر, تو فکر یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں. ہر حال میں جس وقت میں ہوں, اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس کس نعمت سے نوازا ہوا ہے اس کا دھیان کرنا شروع کر دیں, اس پر کم از کم دل ہی دل میں شکر ادا کرتے رہو. یہ ایسا نسخہ عظیم ہے, کہنے کو معمولی بات ہے لیکن ایسا نسخہ ہے, ایسا نسخہ ہے کہ ہزار مجاہدے اور ریاضتیں ایک طرف اور یہ شکر کی عادت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ ایک طرف, اپنے فوائد کے اعتبار سے اس سے روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, اس سے رفتہ رفتہ انسان کو اطاعت کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلسل آدمی اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے, اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ تھوڑی دیر تنہائی میں جب کوئی نہ ہو تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو یہی سوچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو, جب یہ سوچنے کی عادت پڑے گی تو پھر وہ چلتے پھرتے بھی جاری رہے گی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کام کر رہا ہے اس حالت میں بھی انشاءاللہ استدار ہونے لگے گا. لیکن شروع اس طرح کرو کہ کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے, جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں. سوچو صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں میں رکھا, کس طرح میں بیدار ہوا, کس طرح میں بیدار ہونے کے بعد کس کام میں لگا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا فرمایا, کس طرح میں اپنے کام میں لگا تو کون سے کام کے اندر کامیابی ہوئی, کس طرح میں اپنے گھر واپس آیا, گھر والوں کو کس طرح کس حالت میں پایا. ساری ان نعمتوں کو سوچا کرو, فکر. تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, جو سوچتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے میں فیض یاب ہو رہا ہوں. تو یہ ایک نسخہ ہے, ایک پانچ تدبیروں میں سے حضرت کے بارے میں ایک تدبیر یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری نگاہ کا زاویہ بدل دے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے کہ ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف جانے لگے اور اس پر شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھوڑا نہیں, دعا تلقین فرما دی, اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. کیا کوئی دعا مانگے گا جیسے سرکار نے دعا مانگی, اے اللہ ہمیں اپنی نعمت کا شکر کرنے والا بنا دے, شاکرین لنعمتک مسنین بها اپنی نعمتوں کو کی تعریف کرنے والا بنا دے, قابلیها ان نعمتوں کا کے قابل بنا دے, ورنہ ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے آپ کے نعمتوں کی, آپ اپنے نعمتوں کا قابل ہمیں بنا دیں. وہ اتمہا علینا, اور پھر نعمتوں کو کی ہم پر تکمیل فرما دیجئے. ساری دنیا کی حاجتیں اس میں سمٹ آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ دعا بھی مانگتے رہو. تو ایک وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو. دوسری بات فرمائی کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو, اگرچہ 15-20 منٹ ہی ہو, لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے سے خدا تعالی کی محبت پیدا ہو. یہ تو نعمتوں کے سوچنے کی بات تھی, یہ فکر تھا. اب دوسری تدبیر ہے ذکر, یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو. دیکھو ابھی شروع میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ہی نے فرمایا تھا کہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کثرت ذکر, ہے نا. محبت کے نتیجے میں بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے وہ ذکر کی کثرت کا عادی بن جاتا ہے. وہ تو تھا نتیجہ, اب طریقہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ جو بتا رہے ہیں اسے بھی ذکر. گویا یہ ذکر اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے اور وہ منزل بھی ہے جہاں پہنچنا ہے. وہ کس طرح کے, جب اپنے اختیار سے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرو گے, کرنا شروع کرو گے, چاہے وہ تھوڑی دیر ہی ہو, 15-20 منٹ ہی ہو, میں کہتا ہوں 15-20 منٹ بھی نہیں 10 منٹ ہو, لیکن روزانہ پابندی سے ہو, روزانہ پابندی سے ہو, تو اس کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ترقی ہوگی, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق میں ترقی ہوگی. اور یہ ذکر رفتہ رفتہ اس کمال محبت کی طرف لے جائے گا جو کثرت ذکر پر اور دوام طاعت پر منتج ہوتی ہے. تھوڑا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور اس میں جیسے حضرت نے فرمایا جو زیادہ مؤثر ہوتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا. یوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم, کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی ہر حالت میں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے. لیکن جو تدبیر حضرت بتلا رہے ہیں اس تدبیر کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ذکر تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو, چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو شروع کرو. ذکر میں بہت سارے اذکار ہیں, وہ سب آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, درود شریف. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی چار جب آدمی شروع کرے تو چار ذکر عام طور پہ ہمارے اکابر بتاتے رہے ہیں. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جس کے بارے میں بعض احادیث میں آیا کہ اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ یہ ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر اس میں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ کر لیں جیسا تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے تو اور بھی اچھا. اس کے اتنے انوار و برکات ہیں کہ حد و حساب نہیں ان کا. تیسرے استغفار, استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور چوتھے درود شریف, درود ابراہیم, اس سے شروع کر دو. اور 10 منٹ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر اس ذکر کا التزام کرو تو کیا ہوگا. شروع میں جب آدمی ذکر شروع کرتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور سے دل نہیں لگتا, دل میں ادھر ادھر کے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں, اور ذکر کی طرف دھیان نہیں ہوتا. لیکن جیسے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دل لگنا ضروری نہیں, دل لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. یعنی اپنی طرف سے کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو, جو ذکر نکال رہے ہو, دھیان اس کی طرف جائے. لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات بھٹک گئے تو بھٹکنے دو, پرواہ نہ کرو, پھر جب تنبہ ہو تو دوبارہ واپس آ جاؤ. تو یہ ذکر تھوڑی دیر کا ہی ہو. یہاں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک کلمہ اگر سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا تو کیا اس کا نتیجہ نکلا, کیا اس سے فائدہ حاصل ہوا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ, یہ کلمہ ایسا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ اس سے بھر جاتا ہے. اللہ ہی جانے کیا کچھ ان میں انوار ہیں, کیا برکات ہیں ان کلمات میں, جو اللہ کے ذکر کے کلمات ہیں کہ میزان عمل کا آدھا پلہ کسی سے بھر جاتا ہے, کسی سے پورا بھر جاتا ہے. اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں ذکر کے, ان کی حقیقت اور ان کے اندر پوشیدہ معارف و اسرار اور اس کے اندر پوشیدہ انوار و برکات, ان کا ظہور اور ان ظہور اور انکشاف آخرت میں جا کر ہوگا, وہاں پتہ چلے گا یہ سبحان اللہ جنت کا کیسا باغ تھا, یہ الحمدللہ جنت کا کیسا گلشن تھا, یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جس کو کہا گیا, کیا خزانہ تھا, وہاں جا کے پتہ چلے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ہم جیسے لوگ جو ہے نا, ہم تو بھائی پھل بڑے مزیدار ہوں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا اور شراب طہور ہوگی اور شربت پیئیں گے اور یہ ہوگا, ہم لوگ تو اس سے ہمارا دل جو ہے للچایا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ ان لذتوں سے کے علاوہ ایک عظیم لذت جنت میں یہ ہوگی کہ حقائق اشیاء کا انکشاف ہوگا, ان حقائق کا جن تک دنیا میں ہماری رسائی نہیں تھی, دنیا میں ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے, وہاں جا کر وہ کھلیں گے, ان کا انکشاف ہوگا. اس انکشاف کی لذت ان ساری ظاہری لذتوں سے کہیں زیادہ ہوگی جب حقیقت حال سامنے آئے گی, تو اس وقت پتا چلے گا کیا لذت حاصل ہوگی. یہ ویسے تو لوگوں کو ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو آدمی طالب علم ہو نا صحیح معنی میں, ایسے ہی رسمی طالب علم نہ ہو, اگر کوئی آدمی طالب علم ہو اور وہ مدت دراز تک سرگرداں ہو کسی ایک مسئلے کے حل کے اندر, سمجھ میں نہ آ رہا ہو, حل نہ ہو رہا ہو, کسی استاد سے پوچھے وہاں سے حل نہیں ہو رہا, کسی کوئی کتاب دیکھی وہاں سے حل نہیں ہو رہا, اگر اچانک کسی ذریعے سے وہ مسئلہ جس کے تلاش میں مہینوں سرگرداں تھا آدمی اچانک حل ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے, تو اس کی لذت و حلاوت جو ہے وہ ہزار کھانے پینے کی لذت و حلاوت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس کا ذائقہ وہی جانتا ہے کہ جو واقعی طالب علم ہو. تو وہاں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقائق ان اشیاء منکشف فرمائیں گے بندوں پر, اپنے نیک بندوں پر, ان میں سے یہ بات بھی کہ سبحان اللہ جو پڑھ رہے تھے تم اور جس کی ہم نے فضیلت بیان کی تھی, وہ کیا چیز تھی یہ سبحان اللہ, یہ الحمدللہ, یہ لا الہ الا اللہ, یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا کیا خزانہ تھا, وہ خزانہ سامنے آ جائے گا. اور اس ذکر سے کیا گلشن کھل رہے تھے جنت میں, وہ سامنے آ جائیں گے, حقائق اشیاء منکشف ہوں گے. تو یہاں چلو دل لگے نہ لگے, طبیعت مائل ہو نہ ہو, لیکن تم کرتے جاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, دل نہیں لگتا نہ صحیح, تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ کچھ لگنے بھی لگے گا. اور یہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ بھائی صرف زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل, اصل تو ذکر دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو, دھیان اس طرف ہو بے شک, لیکن اگر ہم جیسے مبتدیوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ زبان سے بھی ذکر کرنے کی توفیق دے دے تو یہ بھی نعمت کچھ کم نہیں. ایک فارسی کا شعر لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ بر زباں تسبیح و دل در دل گاؤ خر, ای چنی تسبیح کہ دارد اثر, کہ زبان پر تو تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہا ہے آدمی اور در دل گاؤ خر, اور دل میں خیالات آ رہے ہیں گائے کے اور گدے کے, تو وہ شاعر کہتا ہے کہ ای چنی تسبیح کہ دارد اثر, ایسی تسبیح کا کیا فائدہ کیا اثر رکھے گی. تو ہمارے دوارا حضرت کے علم القدر صلی اللہ تعالی سے فرماتے ہیں یہ کسی حقیقت ناشناس کا شعر ہے, یہ جس کو حقیقت کا پتہ نہیں اس کا شعر ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح ہو درد گاؤ خر, ای چنی تسبیح ہم دارد اثر, کہ اگر فرض کرو خیالات بھی آ رہے ہیں کچھ تو بھی کیا ہے کہ اس طریقے تسبیح بھی اثر سے خالی نہیں, یہ بھی اثر ہے. اس لیے کہ کم از کم ہمارے جسم کا ایک عضو تو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہے. زبان ایک عضو تو مشغول ہے. بلا بودے اگر ہم نہ بودے, اگر یہ بھی نہ ہوتا تو یہ مصیبت تھی ہمارے لیے, لیکن زبان سے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو بھی بے فائدہ اور اس کو بیکار نہ سمجھو, یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا قدر کرو اس نعمت کی. تو زبان سے ذکر لسانی جس کو کہیں, زبان سے ذکر, یہی ذکر لسانی جب بڑھتے 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 انشاءاللہ ایک دن ذکر قلبی تک بھی پہنچا دے گا. لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے, جو پہلی سیڑھی نہیں چڑھتا وہ اوپر کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے اس کی پرواہ نہ کرو کہ شروع میں دل گھبرا رہا ہے, دل نہیں لگ رہا. ارے گھبرانے دو, لیکن کرتے رہو. بس جو کلید اور کنجی ہے وہ یہ کہ دل کے گھبرانے سے وہ کام چھوڑو نہیں, کیے جاؤ. دل گھبرائے, اکتائے, خیالات منتشر ہوں, خیالات بھٹکیں, کچھ بھی ہو, مگر میں اپنا یہ وظیفہ پورا کروں گا. میں تو میری زبان کم از کم اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہے گی, آباد رہے گی. تھوڑا سا وقت اس کام کو کلیئر کر لو. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں, سوچا کہ بھائی کیا کریں گے روز, آج ہم نے مجلس میں یہ بات سنی اور ارادہ بھی کیا, مگر شیطان جو ہے وہ کسی اور دھندے پر لگا دیتا ہے. جب وقت آیا تو اس وقت کوئی عارض پیدا کر دیا ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ وقت گزر گیا اور نہیں کر پائے. ارے اگر گزر بھی گیا کسی وجہ سے, کسی عارض کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, دوسرے وقت کر لو. لیکن یہ طے کر لو کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ اس کام کے اوپر لگانے ہیں, ہر قیمت پر. اور یہ ایسی چیزیں, ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آدمی چاہے بیمار ہو جائے, بیمار بھی ہو جائے تو نماز بھی لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے, بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے. ذکر ایسی چیز ہے کہ آدمی سخت بیماری کے عالم میں بھی کر سکتا ہے. کتنی بیماری ہو زبان تو ذکر سے تر رہ سکتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ کیسے ہی عارض ہو, اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی دن آدمی کو مصروفیت ہے بہت اور وہ جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت کو ذکر میں نہیں لگا سکا, تو چلتے پھرتے ہی کر لیں, چلتے پھرتے کر لیں. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ ناغا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کہیں آدمی بیٹھا ہے اور کوئی اور کام کر رہا ہے اسی وقت میں کر لے, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن پابندی سے کرے. تو پابندی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا, اللہ اکبر, ذکر زبان سے جب اللہ جل جلالہ کا نام لیا تو باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. یعنی کیا ایک حقیر بھنگا انسان وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات, قادر مطلق, اس کی قدرت, اس کی رحمت, اس کی حکمت غیر متناہی, اس کا ذکر کرے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن وہ خالق کائنات ذکر کرے اپنے اس بندے کا اس ناچیز بندے کا, تو کتنا بڑا انعام کہ تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور حدیث قدسی ہے کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں یاد کرتا ہے, تو ذکرتہ فی نفسی میں اس کا ذکر اپنے تنہائی میں کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملئن, اور جو میرا ذکر کرتا ہے مجمع میں, تو ذکرتہ فی ملئن خیر منہ, تو میں اس مجمع سے زیادہ بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ کس کا مجمع؟ فرشتوں کا مجمع, ملائکہ کا مجمع, ملائکہ اعلی کی مخلوق کا مجمع. اب اندازہ کرو ملائکہ کا مجمع ہے اور اللہ جل جلالہ اس مجمع میں فرما رہے ہیں میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا تھا, میرا فلاں بندہ میرے نام لے رہا تھا, میں اس کا نام لیتا ہوں, میں اس کا ذکر کرتا ہوں, میں اس کی یاد کرتا ہوں. معمولی بات ہے. تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا, ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا, تو فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجمع میں, اس سے بہتر عالم میں اس کا ذکر کروں گا. اور ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو ذکر کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے تو رحمت سے ذکر فرمائیں گے, رحمت سے ذکر فرمائیں گے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت جس کی خاطر ذکر کر رہا ہے بندہ, اس میں ترقی ہوگی. پابندی سے کیا جائے تو پھر یہ اپنا اثر دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے. دیکھو پانی اگر ٹپک رہا ہو, ایک ایک قطرہ بھی ٹپکتا رہے لیکن پابندی سے ٹپکے, روز اور ہر لمحے ٹپک رہا ہو, ایک ایک قطرہ ہے, لیکن کچھ عرصے میں اگر وہ پتھر پہ ٹپک رہا ہے پتھر میں سوراخ کر دے گا, پتھر میں سوراخ کر دے گا پابندی سے اگر کر رہا ہو تو. اور اگر پابندی نہیں ہے تو چاہے نل کو پورے پریشر سے کھول دو پتھر کے اوپر, پتھر پہ تس سے مس نہیں ہوگا. تو جب پابندی سے کر رہے ہوگے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا. تو یہ جو دل پتھر ہوئے ہوئے ہیں, یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی چوٹ ان کے اوپر پڑتی ہے, اور پڑتی رہے گی پڑتی رہے گی پڑتی رہے گی, تو ان دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے گی, اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ اللہ کر لیا کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو. یہ دوسری تدبیر ہے جو حضرت نے بیان فرمائی اللہ جل جلالہ کی محبت کی تکمیل کے لیے. تیسرے یہ فرمایا کہ جو لوگ محبان خدا ہیں ان سے علاقہ پیدا کر لو. جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں, جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنی محبت کامل عطا فرمائی ہے, ان سے تعلق پیدا کر لو. اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو, لیکن اس خیال کا رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے نہ لے جاؤ, نہ دنیا پوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو, بلکہ خدا کا راستہ ان سے دریافت کرو, اپنے باطنی امراض کا علاج ان سے کراؤ اور ان سے دعا کراؤ. تو یہ تیسری تدبیر جو حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی بڑی عظیم تدبیر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عظیم تاثیر رکھی ہے کہ جن لوگوں کے دل اللہ جل جلالہ کی محبت سے آباد ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق حاصل ہے, ان سے میل جول بڑھاؤ, ان سے علاقہ پیدا کرو, ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کی باتیں سنو، ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کی کوشش کرو، اہل اللہ کی صحبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحبت میں یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ کچھ کہیں بھی نہیں زبان سے، تو محض ان کا قرب یا ان کے ساتھ ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتے ہیں اصلاح خلق کا، تو اس کی وجہ سے ان کے قرب سے بھی اصلاح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ اور کچھ بھی نہیں، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، آپ کی مجلس میں کسی وقت بیٹھ گئے خاموشی سے، کوئی زیادہ سوال کرنا بھی نہیں، صحابہ کرام کی زیادہ سوال کرنے کی بھی عادت نہیں تھی، لیکن ساتھ رہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، لا یکلمنی ولا اکلمہ، نہ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں ان سے بات کر رہا تھا. بھئی کیوں جا رہے تھے پھر، کیوں جا رہے تھے؟ نہ بات کرنی نہ کچھ، نہ حضور کو بات کرنی نہ ان کو بات کرنی، لیکن ساتھ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی تاثیر عطا فرمائی تھی. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کے قریب جا چلا جانا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خیر بہت اعلیٰ ہے کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ والوں کو ذریعہ بنایا ہے اصلاح کا، تو پھر ان کی ادا ادا سے اصلاح ہوتی ہے، ان کی ادا ادا سے بھی بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے نہیں کہ ان کے اندر بذات خود کوئی تاثیر ہے. اللہ جل جلالہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، کسی واسطے کے دینے والے تو وہ ہیں، نہ کسی شیخ میں کوئی کمال ہے، نہ کسی استاد میں کوئی کمال ہے، نہ کسی بظاہر انسان کتنا بڑا اللہ والا ہو اس کے اندر اپنے ذات میں کوئی کمال نہیں، دینے والے تو وہ ہیں، لیکن جب وہ کسی کو واسطہ بناتے ہیں فائدہ پہنچانے کا، تو اس کی ادا ادا سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے نگاہوں کے تیور سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اس کی نگاہوں کے انداز سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں. یہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا نا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آہا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آیا بوت کے گوشے چشمے بما کنن، کہ وہ لوگ جو مٹی کو بھی کیمیا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کب ہوگا کہ ایک نگاہ ہمارے اوپر بھی کر لیں گے؟ حافظ شیرازی خواجہ باقی باللہ سے کہہ رہے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ نے کیا فرمایا؟ نظر کردم نظر کردم نظر کردم. تو وہ نظر ڈالنے سے دنیا بدل گئی، کہاں آوارہ پھر رہے تھے اور کہاں ان کی نگاہ کے بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ نگاہ میں بذات خود تو کوئی تاثیر نہیں تھی، لیکن اللہ جل جلالہ جب کسی کو اصلاح کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس کی ادا ادا میں تاثیر عطا فرما دیتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں بھی تاثیر ہو جاتی ہے، تاثیر حاصل ہو. اس لیے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے علاقہ پیدا کر لو، جب اس نیت سے جاؤ گے نا کسی اللہ والے کے پاس کہ میں یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری اصلاح فرمائے, تو اس نیت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرب سے بھی وہ فائدہ پہنچا دیں گے, بسا اوقات خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ بتانے والے تو وہ ہیں, اس کو واسطہ بنا دیا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فائدہ پہنچا, لیکن پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا ان سے علاقہ پیدا کر لو, آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی کر لو. اور آگے ادب یہ بتا دیا کہ اللہ والوں کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے لے کر نہ جاؤ. جیسے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا جب کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں, بیعت ہو گئے, کسی کے مرید ہو گئے, تو اب وہ دن رات اپنے جھگڑے لیے پھرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اس کے لیے کیا کروں, مشورے اس قسم کے لے رہے ہیں. دنیاوی جھگڑوں سے ان کا کیا تعلق؟ اصل بات یہ ہے کہ ان سے, جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ان سے پوچھو, باطنی امراض کا علاج ان سے کراؤ, دعا کراؤ, لیکن جھگڑے لے کے مت جاؤ. اور نہ اس نیت سے ملو کہ بھائی فلاں کے پاس جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے جاہ سے, ان کے مال سے, ان کے تعلقات سے فائدہ اٹھائیں گے. الحمد للہ یہ نیت تو بہت ہی خراب ہے, اس کے نتیجے میں تو کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں. اس نیت سے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے تعلق مع اللہ میں اضافہ فرمائے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان کر دے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے محبت اپنی ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے. اس نیت سے جاؤ. تو تین باتیں ہو گئیں, ایک نعمتوں کا استحضار, دوسرے ذکر کے لیے کچھ خاص وقت میں, تیسرے اللہ والوں سے, اہل محبت سے تعلق. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت رسمی تعلق ہو, اللہ والوں سے ویسے بھی تھوڑی دیر بھی مل جائے ان کے پاس, تھوڑا وقت بھی مل جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. اور چوتھے فرمایا کہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کیا کرو, کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کو مفصل طور پر بتاتا. اب یہ بھی وہی بات ہے کہ جو شروع میں عرض کی تھی کہ محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کثرت ذکر, دوام طاعت, اور طریقہ جو بتا رہے ہیں اس میں بھی ذکر, اور اسی طرح اس میں جو چوتھا عمل بتا رہے ہیں وہ کیا ہے, طاعت. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ وہ دوام طاعت کو حاصل کرنے کا بھی راستہ یہ ہے کہ اطاعت کی طرف قدم بڑھاؤ, اپنے اختیار سے قدم بڑھاؤ, کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام اپنی حد تک کرو, خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے بچاؤ. تو جب قدم بڑھاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے جاؤ گے اتنی اس سے محبت بڑھتی جائے گی, جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی اطاعت بڑھتی جائے گی, جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی اطاعت بڑھتی جائے گی. سمجھے بھائیو؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف قدم بڑھانا اور اس طاعت کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا, زبردستی کر کے کچلنا, یہ دوام طاعت کی طرف لے جائے گا, محبت کا جو اصل منزل ہے وہاں تک لے جائے گا. تو کوشش کرو اپنی طرف سے, جب کوشش کرو گے تو طاعت الحمدللہ ہونے لگی، گناہ سے بچنے کا کچھ آغاز ہو گیا. آغاز ہونے کا معنی یہ کہ پہلے مطلب 20 مرتبہ کرتے تھے، اب گھٹ گئے، مرات گھٹ گئے. تو اس کے بعد نفس کی اور انسان کی کشتی شروع ہو گئی. کبھی اس نے دبا لیا، کبھی اس نے دبا لیا، کبھی اس نے گرا دیا، کبھی اس نے گرا دیا. لیکن جو آدمی گھبرائے نہیں، اس کشتی سے گھبرائے نہیں، ڈٹا رہے، تو آخر میں فتح اسی کی ہوتی ہے، اسی کا ہاتھ اونچا ہو جائے، یہ جیتیا. وہ دوا میں طاعت ہے کہ منزل حاصل ہوتی ہے، لیکن ہوتی اسی طرح ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ پہلے دن میں پہنچ جاؤں گا اس منزل تک، تو عموماً ایسا نہیں ہوتا. لہذا اگر بیچ میں تم نے قدم بڑھانے شروع کیے ہیں، بیچ میں کہیں پھسل گئے، کہیں بھٹک گئے، کہیں گر گئے، تو گھبراؤ نہیں. یہ تو منزل کی طرف چلنے والے کی ایک لازمی خصوصیت ہے کہ وہ گرتا بھی ہے، پڑتا. بچے کو دیکھو جب چلنا سیکھتا ہے کیا ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے نا، تو ایک قدم بڑھائے گا پھر گر پڑے گا. اسے جب بھائی میں تو مایوس ہو گیا، اب تو میں چلنا بالکل نہیں سیکھ سکتا، تو وہی بیٹھ جائے گا. لیکن ماں باپ اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، دور سے بلاتے ہیں، آؤ. آئے گا، گرنے لگے گا، ماں باپ اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، ہم اپنے گود میں اٹھا کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں، گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، پہنچا دیتے ہیں راستوں. اس واسطے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. یہ کشمکش شروع میں رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر تم نے ہمت نہ ہاری، ڈٹے رہے، استقامت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ طاعت. اور پانچویں دعا فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرما دے. پانچواں کام یہ ہے. اور یہ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ. اے اللہ، اپنی محبت کو ساری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دیجیے. یہ دعا مانگو. جب مانگو گے تو انشاءاللہ وہ محبت حاصل ہوگی. تو پانچ باتیں ہو گئی بھائی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار، اس کو سوچنا، دوسرا ذکر، تیسرا اہل اللہ سے تعلق پیدا کرنا، چوتھا اپنی حد تک اطاعت کی کوشش، اور پانچواں دعا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ پانچ جز کا نسخہ ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھیے. انشاءاللہ تعالی بہت تھوڑے دنوں میں خدا تعالی سے کام محبت ہو جائے گی، اور تمام امراض باطنی سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے پورے مصداق ہو جائیں گے. مگر پابندی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیاب بھی عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
یہ رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے، اسے www.deenislam.com، اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے۔ صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مدرسل، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی شاہد مدرسل اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدرسل کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔